سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دیا. مصطلح الحدیث کا درس آغاز کرتے ہیں. کافی عرصے سے بھائیوں نے اشارہ کیا کہ اسے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن وقت کی وجہ سے اور بھائیوں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے یہ درس رک گیا. یہ تقریباً 4-5 منٹ پہلے شروع ہونا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر درس کا آغاز نہیں کر سکے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس درس کا آج آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس درس کا آغاز کروں، اور مصطلح الحدیث جو شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین کی تصنیف ہے، ایک چھوٹا سا کتاب ہے عربی زبان میں، اور شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس رسالے میں بڑے آسان طریقے سے اس علم کو بیان کیا ہے. اور یہ علم مشکل علم نہیں ہے. عام طور پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل علم ہے، یہ صرف محدثین کا کام ہے، عام لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے. بالکل غلط بات، بالکل آسان علم ہے. اس کی ایسی توجہ کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ رسالہ بیان کروں، اس کی تشریح بیان کروں، مقدمے میں 5 چیزیں بیان کرنا ضرور سمجھتا ہوں میں. پہلے نمبر پر حدیث کی اہمیت. ہمارے دین میں، شریعت اسلام میں حدیث کی کیا اہمیت ہے، یہ سب جانتے ہیں. ہمارے دین میں قرآن مجید کے بعد حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے. جو ہم دلیل بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت بیان کرتے ہیں، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ہمارے نزدیک، اہل سنت اور جماعت کے نزدیک، حدیث بنیادی طور پر دوسرا ماخذ ہے دین کا قرآن مجید کے بعد. لیکن یہ دیکھا گیا کلمہ گو مسلمان جو ہیں وہ حدیث کے معاملے میں 4 گروہ میں تقسیم ہوئے. پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ جب حدیث ہے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی حدیث صحیح ضعیف ہم نہیں جانتے، بس جو حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے. انہوں نے صحیح حدیث ضعیف کو نہیں پرکھا، فرق نہیں جانا. اور یہ صوفی حضرات خاص طور پر بریلی، اگر ان کے سامنے کوئی شخص حدیث بیان کر دے تو اس کی سند کے بارے میں نہیں پوچھتے، حدیثیں ٹھیک ہے. اور اکثر ان کی کتابوں میں من گھڑت حدیثیں اور ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اس علم سے دور ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا وجود ہی نہیں، اور ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے. تو جب ملاوٹ ہو گئی حدیث کی آپس میں تو ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں، سرے سے انکار کرتے ہیں. اگر عمل کرنا ہے آج تو صرف قرآن مجید پر عمل کریں، حدیث کا کوئی وجود نہیں، نعوذ باللہ. اور یہ پرویزی فرقہ جو فتنہ انکار حدیث پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پر یہ چلا ہے، یہ وہ گروہ ہے. تیسرا گروہ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں صحیح حدیث بھی ہے اور ضعیف حدیث بھی ہے، لیکن ہمارے کچھ اپنے قاعدے اور قانون ہیں. ہم مقلد ہیں، ہم اپنے اماموں کے پیچھے چلتے ہیں. جو حدیث ہمارا امام بیان کرے وہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث ہمارا امام بیان کر دے وہ حدیث صحیح ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ ہمارا امام جو ہے مجتہد ہے، اور وہ امامت کے درجہ ایسے اس نے حاصل نہیں کیا جب تک کہ اس نے سب احادیث کا مطالعہ نہ کیا ہو، صحیح اور ضعیف کو پرکھا نہ ہو، پھر اس حدیث کو اس فلاں مسئلے کے لیے بیان کیا ہو. تو ہمارے نزدیک صحیح حدیث وہ ہے جو ہمارا امام بیان کرے اور ضعیف حدیث وہ ہے جو ہمارا امام ضعیف کرے. اور یہ اندھی تقلید کرنے والے چوتھا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا حدیث صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے. لیکن محدثین نے, ہمارے سلف صالح نے خاص قاعدے بیان کیے حدیث کو سمجھنے کے لیے, کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے, ان کو الگ الگ کر دیا. صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے گا اور ضعیف حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. اور اس صحیح اور ضعیف حدیث کے جو قاعدے اور قوانین ہیں یہ کسی خاص امام کے لیے ایجاد کردہ نہیں ہے, اس محدثین کا اتفاق ہے. اور یہ اہل سنت اور جماعت سلف صالح جو محدثین گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. تو آئیے دیکھیں, جب ہم خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے بات بیان کرتے ہیں, حدیث کی اہمیت بیان کرتے ہیں جو حدیث کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ حدیث موجود ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ فتنہ عام طور پر جوان نسل میں بہت پھیلا ہوا ہے, پرویزیت کا فتنہ جو ہے. اس کے جواب میں اگر ہم 100 حدیث بھی سنائیں تو حدیث کو مکمل انکار کرتے ہیں پہلے سے, تو اس کے لیے قرآن مجید سے ہی ثابت کرنا چاہیے کہ حدیث پر عمل کرنا واجب ہے, اور حدیث دین کا دوسرا مرحلہ ہے قرآن مجید کے بعد. تو کیا قرآن مجید نے حدیث کا ذکر کیا؟ کیا قرآن مجید میں ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں کہ حدیث دین کا دوسرا ماخذ ہے, حدیث پہ عمل کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں دو قسم کے دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور حدیث موجود ہے اور تا قیامت موجود ہے. پہلے نمبر کے دلائل منفی دلائل, اور دوسری قسم مثبت دلائل. منفی دلائل یہ وہ دلائل ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں کہ حدیث پر عمل نہ کرو. منفی دلائل یاد رکھیں ہمیشہ وہ ہوتی ہیں, کسی مسئلے کا اگر بیان کیا جائے کہ یہ منفی دلیل ہے, یعنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی مخالفت کی کوئی دلیل نہیں. اور منفی دلائل جو قرآن مجید میں ہیں وہ چار قسم کی ہیں. نمبر ایک, قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حدیث پر عمل نہ کرو. نمبر دو, قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کوئی بات ملے تو صرف قرآن پہ عمل کرنا, اس کے علاوہ کسی اور بات پہ عمل نہ کرنا. تیسرے نمبر پر یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اگر کوئی بات آپ لوگ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے تو اس کی تصدیق نہ کرنا اگر وہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے. اور چوتھی بات, اگر کوئی بات گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کا انکار کرنا, یہ قرآن مجید نہیں ملتا بالکل. تو یہ منفی دلائل قرآن مجید میں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اصل میں حدیث کا انکار نہیں کرتا. اگر ہمیں ایک آیت بھی مل جاتی قرآن مجید سے کہ حدیث پہ عمل نہ کرنا تو ہم رک جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں کوئی دلیل ایسی ملتی ہی نہیں قرآن مجید میں کہ حدیث پہ عمل نہ کرنا, یا جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے قرآن مجید کے علاوہ اس پہ عمل نہ کرنا, یا جو بات گواہوں سے ثابت ہو جائے اس کو ترک کر دینی, ہمیں کہیں نہیں ملتا. جو مثبت دلائل ہیں جن کا ثبوت قرآن مجید میں ملتا ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک تو عام دلائل ہیں, جن آیات میں حدیث کا نام نہیں ہے لیکن حدیث کی طرف اشارہ ہے, اسے عام دلیل کہتے ہیں. اور اس میں بہت ساری آیات ہیں, مثال کے طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول. اے ایمان والو, پیروی کرو, فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور حکمران کی. اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو اسے واپس کرو کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صحابہ کرام جاتے اور ان سے اختلافی مسائل دریافت کرتے اور جو حل وہ بتاتے اس پہ عمل کرتے. لیکن ان کی وفات کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف حدیث ہے ہمارے پاس. جو حدیث ثابت ہو چکی ہو, صحیح حدیث ہے, ہم اس کی طرف رجوع کریں گے قرآن مجید کے بعد. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. اور یاد رکھیں یہ دین اسلام جو ہے تا قیامت ہے, یہ خاص وقت کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے, جب وہ زندہ تھے. اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ وفات کے بعد اس طرف رجوع کریں. تو جب یہ دین تا قیامت ہے اور یہ اس آیت پر تا قیامت عمل کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث پر عمل کریں گے, رجوع حدیث کی طرف ہوگا قرآن کے بعد. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. اور اب سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کس کی پیروی کریں گے, ہمارے پاس کیا ہے. اگر یہ دین صرف صحابہ کے لیے محفوظ ہوتا تو صحابہ کا انہوں نے پیروی کی اور ہدایت بھی انہوں نے پائی, تو کیا آج کا مسلمان کس چیز پہ کس کی پیروی کرے, کیسے ہدایت پائے گا اگر حدیث پہ عمل نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو چیز تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے تھام لو, اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. وہ لفظ عام ہے, جو چیز بھی دے. وما اس موصول ہے جو چیز بھی, عربی زبان میں یہ عام صیغہ میں آتا ہے, صیغہ عام ہے, جو چیز بھی آپ کو دے اسے تھام لو. یہ چند دلائل کی جس پہ حدیث کا ذکر ہے انڈائریکٹ طریقے سے, ڈائریکٹ طریقے سے نہیں ہے, انڈائریکٹ طریقے سے. اور جو خاص دلائل ہیں مثبت دلیل جو ہم بیان کریں قرآن مجید میں مثبت, کہ عام تھا جو بیان کیا, ابھی ایک خاص دلائل جن میں حدیث کا ذکر ہے لیکن حدیث کے لفظ سے نہیں, حکمت کے لفظ سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس مومن کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے, کہ حکمت اور حدیث کے لفظ میں فرق کر کے حکمت کا لفظ قرآن کے ساتھ جوڑ دیا, حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک ایسا گروہ آئے گا جو حدیث کا انکار کرے گا, اس لیے حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ان آیات میں. اور یہ آیات جن میں حکمت کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں, اور محدثین کے نزدیک یاد رکھیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے, اہل سنت اور جماعت کے علماء نے, انہوں نے یہ فرمایا جب بھی کتاب کے بعد حکمت کا لفظ ہے تو اس کا مطلب حدیث ہے, سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا اتارا, کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمہ یعنی حدیث. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم گن نہیں سکتے, سب سے بڑی نعمت ہے یہ قرآن اور حدیث. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ, سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتاری, اس سب سے بڑی نعمت کیا ہے, کتاب اور حکمت, ان کا ذکر کرو. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ یہ قرآن میں اتار رہا ہوں اس لیے تاکہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تعلیم دیں گے, احادیث سے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ نحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور اتارا ہم نے تمہاری طرف ذکر اور اکثر بھائی یہ غلطی کرتے کہ ذکر سمجھتے ہیں صرف قرآن میں. ذکر ہمیشہ یاد رکھیں, ان نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون, یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث ہے. اس کی دلیل پہ بیان کر چکا ہوں, سورۃ نساء نمبر 113 میں, وانزل الله عليك الكتاب والحکمہ, صرف کتاب نہیں, صرف قرآن نہیں اتارا, قرآن بھی اتارا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم بھی اتارا ہے. وانزلنا الیک الذکر, کس لیے اتارا؟ لتبین للناس ما نزل الیہم, اس لیے اتارا تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو کہ کیا اتارا گیا تم پر. قرآن مجید کی تشریح, قرآن مجید کی تفسیر, بہترین تفسیر قرآن مجید کے بعد حدیث ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء کے اتفاق ہے اس پر, اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا چاہیں تو قرآن مجید سے بیان کرو پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر حدیث سے, تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام کے اقوال سے, تابعین کے اقوال سے, اس کے بعد پھر سلف صالح کے اقوال ہیں, عربی لغت کی طرف رجوع کر کے اور باقی طریقے ہیں. چوتھے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کس طریقے سے تربیت کی, ان کا تزکیہ کس طریقے سے کیا. اسلام سے پہلے وہ لوگ صحرا میں رہتے تھے, ان کے دل پتھر ہو چکے تھے, جاہلیت کے اندھیرے میں وہ بھٹکتے پھرتے تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے ان کا تزکیہ کیا؟ یہ قرآن تھا اور یہ حدیث تھی. یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, تعلیم کتاب کی دی, قرآن مجید کی دی, اور حکمہ اور حدیث کی تعلیم دی. اور پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کو کہ اپنے گھروں میں ذکر کرو, کس چیز کا؟ قرآن اور حدیث کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34 میں, واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اپنے گھروں میں ذکر کرو اور تلاوت کرو, کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کی, قرآن مجید کی, والحکمہ اور حدیث کی. تو یہ پانچ دلائل ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, جو خاص طور پر حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک شخص کہتا میں پھر بھی نہیں مانتا, نہ میں عام دلیل پہ عمل کرتا ہوں, نہیں مانتا, نہ ان خاص دلائل کو مانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے اس کا مطلب. ہم کہتے ہیں اور بھی دلیل ہے, عملی دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں, اور یہ عملی دلائل بغیر حدیث کے قرآن مجید میں ثابت نہیں ہو سکتے, یہ قرآن مجید خود ہی ثابت نہیں ہو سکتا. تعجب کی بات ہے. پہلی دلیل قرآن مجید کی ترتیب, موجودہ ترتیب جو ہے قرآن مجید کی. سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. آخری سورت؟ سورت ناس. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو اتری کون سی ہے؟ سورت العلق کی پہلی آیات. تو یہ کس نے کہا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ قرآن مجید میں ہوگی اور آخر میں سورت ناس ہوگی؟ یا تو انکار کریں یا جو موجودہ قرآن کی ترتیب غلط ہے, پھر تو وہ قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتے. اگر اس کے یقین کرتے ہیں جو موجودہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے اترا ہے, اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی ہے, اور اس کا اعتراف کرتے ہیں, مخالفین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو موجودہ قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی یہ ترتیب ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ ترتیب ہوئی ہے اس قرآن مجید کی, تو سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. اب قرآن مجید نے مجھے دکھا ہے کہاں لکھا ہے کہ پہلے سورت فاتحہ آئے گی, پھر سورت بقرہ آئے گی, پھر سورت آل عمران آئے گی, اس طریقے سے آخر میں سورت ناس آئے گی. قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ ہے, آخر میں سورت ناس ہے؟ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا. یہ عملی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب بھی حدیث سے ثابت ہے. اگر ہم حدیث کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں کہ حدیث کا وجود ہی نہیں, تو پھر قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کا وجود بھی نہیں. دوسری عملی دلیل جو ہے, قرآن مجید میں بہت ساری ایسے مسائل ہیں جو مجمل طریقے سے بیان کیے ہیں, جن کی تفصیل ضروری ہے, اور تفصیل یا تو انسان اپنی مرضی سے کرے یا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے. اس کی مثال وہ عقیم الصلاۃ ہے. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو. اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تم حدیث پر عمل کر کے اسی طریقے سے نماز قائم کریں جس طریقے سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا اپنی عقل استعمال کر کے، اگر حدیث کا انکار کرے کوئی شخص تو اپنی عقل استعمال کر کے نماز قائم کرے. اور آج کے دور میں کوئی شخص بھی ہو، چاہے پرویز کیوں نہ ہو، اگر اسے آپ کہیں کہ فجر کی نماز 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے ہو، 2 کیوں پڑھتے ہو، دنیا میں کوئی پرویز نہیں جو 3 رکعت پڑھے فجر کی نماز، کوئی نہیں ملے گا آپ کو. اگر حدیث کا آپ انکار کرتے ہو 2 کیوں رکعت پڑھتے ہو، قرآن مجید میں دکھاؤ کہاں لکھا 2 رکعت پڑھو فجر کی نماز، کہیں نہیں ملا. اور کوئی ثابت نہیں کرتا، قیامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہمیں کہاں سے ملا میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، حدیث سے ہمیں ملا، اور حدیث کی پر عمل کرتے ہوئے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں. اگر تم حدیث کا انکار کر تو جا کے 3 رکعت پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی طریقے سے وہ آج زکات ہے، اور زکات دو. زکات کس کو دیں، کتنی دیں، کب دیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. اجمالی طور پر اللہ تعالی نے حکم دیا، اور یاد رکھیں نماز اور زکات اور روزہ اور حج یہ ارکان اسلام ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں، یہ عام مسائل نہیں ہیں جس پہ عقل استعمال کر کے آپ جان چھڑاؤ. اگر بنیادی مسائل میں بھی حدیث کا ہونا ضروری ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم زکات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ زکات بھی حدیث کے مطابق دیتے ہیں، زبان سے وہ بھی انکار کرتے ہیں کہ حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف ہٹ کرمی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور باقی قرآن مجید میں ایسے عملی دلائل اور بھی ہیں، قبلے کا رخ تبدیل کرنا یہ قرآن مجید میں ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے جب حکم ملا کہ اس وقت اپنا رخ تبدیل کرو، اور کس طریقے سے کرو، اور کب کرو، اور کہاں کرو، یہ حدیث سے ثابت ہوا. سورت تحریم میں اللہ تعالی نے جو خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہ میں سب بیان کروں، لیکن صرف اشارہ دینا ضروری میں سمجھتا ہوں. آپ بھائی ماشاءاللہ خود سمجھتے ہیں، اور یہ سب مجھے پتہ ہے آپ بھائی مجھ سے زیادہ بہتر آتی ہیں، لیکن اس ترتیب سے بیان کرنا بہت ضروری ہے. آخر میں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. بھائی حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف ملاوٹ ہو چکی ہے، ہم حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. تو آخر میں عقلی دلیل ہے، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں سب عقل کی طرف آتے ہیں. ہمیشہ اہل سنت اور جماعت کا یہ طریقہ ہے، وہ عقل کو پسے پچھ نہیں ڈالتے، یاد رکھیں. کچھ لوگ اگر سمجھیں وہ صرف دلیل قرآن اور حدیث سے بیان کرتے ہیں اور عقل کی بات نہیں کرتے، بات درست نہیں ہے. عقلی دلائل بھی دیتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی بات پہلے نہیں. اہل الرائی جو تھے اور فلسفے والے لوگ جو تھے یا شیعہ جو ہیں، وہ پہلے عقل کی دلیل بیان کرتے ہیں پھر قرآن یا حدیث کی دلیل بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ نہیں ہے. عقلی دلیل کیا ہے کہ حدیث موجود ہے اور ثابت ہے. وہ کہتے ہیں ملاوٹ ہو چکی ہے، صحیح ضعیف حدیث میں ہم نہیں مانتے. اب کہو کہ دنیا میں کتنی چیزیں جس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. آپ کو سونا خالص ملتا ہے؟ ملتا ہے سونا خالص کا؟ ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ تو کیا سونا خریدنا چھوڑ دیں؟ کوئی پرویز ہے جو سونا استعمال نہیں کرتا؟ کوئی نہیں، سب سونا خریدتے ہیں. ہاسپٹل میں جائیں، کہتے ہیں ڈاکٹر وہاں پر چھریاں چلاتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں؟ کچھ شخص ہے جو بیمار ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیوں جاتے؟ جب ملاوٹ ہو چکی ہے ہر چیز میں، ایمان نہیں رہا، اس مطلب ہم دنیا ہی چھوڑ دیں. میرے بھائی اگر کسی میں ملاوٹ ہو جائے تو ہر شعبے نے اپنے اس شعبے کے اندر خاص قانون بیان کیے ہیں. اب جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے خاص ٹیسٹ بیان کیے ہیں اور خاص طریقے ایجاد کیے ہیں سونے کو خالص اور ملاوٹ سے الگ الگ کر دیا. اور اگر کوئی شخص مریض ہو جائے تو وہ پوچھ سکتے ہیں میں کس کے پاس جاؤں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کی طرف لے جاؤ. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کا بچہ بخار سے مرتا رہے اور آپ صرف اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، صحیح علاج نہیں کرتے. اسی طریقے سے محدثین نے بھی حدیث کو پرکھنے کے لیے صحیح اور ضعیف اس کے قاعدے بیان کیے ہیں. اور وہی قاعدہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ کیا قاعدے ہیں, کس طریقے سے یہ سمجھنا چاہیے. پہلا مقدمہ یہ تھا کہ حدیث کو ثابت کرنا ہے کہ حدیث موجود ہے, پھر ہم اس کو دفاع کر سکتے ہیں. جب ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ حدیث موجود ہے, ہم دفاع کس کا کریں گے؟ صحیح اور ضعیف تو دور کی بات ہے, وہ بات کی بات ہے نا. پہلے ہم یہ ثابت کر کے دیکھیں کہ حدیث موجود ہے اور قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے. دوسرا مقدمہ, اگر ٹائم ہو جائے مجھے بتا دینا. دوسرا مقدمہ اہل سنت والجماعت, اہل حدیث خاص طور پر, ان کے فضائل کیا ہیں, ہم یہ ان کیوں سیکھیں, ہمیں کیا فائدہ ملے گا. صحیح حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نور اللہ امرئ سمع مقالتی, اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے جس نے میری بات کو سنا, فوعاها وأداها, پھر اس کو سمجھا پھر اسی طریقے سے آگے بیان کیا. سفیان بن عیینہ مشہور محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں اہل حدیث کے آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کے چہرے پر حدیث کی رونق نہ ہو, اور جو اہل حدیث ہیں حدیث کی رونق اس کے چہرے پر ضرور آپ کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے. امام شافعی فرماتے ہیں شافعی فرماتے ہیں لولا المحابط لخطبت الزنادق على المنابر, اگر الحدیث نہ ہوتے اور حدیث کی حفاظت نہ کرتے, محابر کہتے ہیں سیاہی کو, اور اس علم کو محفوظ نہ کرتے کتابوں میں, تو آج زندگی کے لوگ بھی ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. انہوں نے یہ پرکھا ہے یہ شخص کیسا ہے, یہ شخص ثقہ ہے, قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے, فلاں شخص کیسا ہے, وہ سب کو الگ الگ کر دیا. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الملائکہ حراس السماء واہل الحدیث حراس الارض, فرشتے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں. کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں آسمان کی؟ قرآن مجید میں ہے. کس چیز سے کرتے ہیں؟ جنوں سے کرتے ہیں, آ کے گولے نہیں مارتے. ہاں ٹھیک ہے. اور زمین پر اہل حدیث جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں زمین کی. کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ حدیث کو محفوظ کر کے, صحیح حدیث اور ضعیف کو الگ الگ کر کے اس دین کی اس زمین پر حفاظت کرتے ہیں. بعض علم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد یوم ندعو کل اناس بامامہم, انہیں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ بلائے جائیں گے اپنے امام کے پیچھے سب ہوں گے, اہل حدیث اپنے امام کے پیچھے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, ان کے علاوہ ان کا کوئی اور امام ہے ہی نہیں. ابن عبد البر جامع العلم و بیانیہ میں فرماتے ہیں باسلف نے فرمایا یہ علم حدیث جو ہے اسے مرد لوگ محبت کرتے ہیں اور زنانہ لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں. کیا مرد میں زنانہ لوگ بھی ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. جسے مخنص کہتے ہیں جو عورتوں کے رکشے قدم پر چلتے ہیں, ہوتے مرد ہیں وہ, لیکن اس کی تشبیہ اس لیے دی ہے کہ حدیث سے بغض صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ علم اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے, محنت چاہیے, یہ آسان علم نہیں ہے. اور محنت اور مشقت ہمیشہ مرد ہی اٹھاتے ہیں, عورتیں نہیں اٹھا سکتی ہیں. اور ایک حدیث بیان کر کے اس بات میں ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. ہر دور میں سے اس علم کو اس دور کے بہترین لوگ اٹھاتے ہیں. غلو کرنے والوں کی تحریف سے پاک کرتے ہیں اور اہل باطل کی زیادتیوں اور تبدیلوں سے حفاظت کرتے ہیں اور جاہلوں کی تعویلوں سے دور کرتے ہیں, اور وہ اہل حدیث ہیں. ابھی سب بیان کرنے کے بعد سوال اٹھتے ہیں, اہل حدیث ہیں کون؟ اب اتنی فضائل بہت ساری ہیں, وقت نہیں ہے, لیکن صرف اشارہ دینا ضروری ہے. اہل حدیث کون ہے؟ یاد رکھیں, اہل حدیث وہ گروہ ہے جس گروہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسئلے میں فیصلہ قرار دیتے ہیں, ان کے حکم سے فیصلہ کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں, اور ان کے سینے بھی کشادہ ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر. یہ وہ ہیں اہل حدیث, وہ ہیں جو آیات بیان کر چکے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جو اس پر چلتے ہیں. وان تطیعوه تهتدوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو, فرمانبرداری کرو, تمہیں ہدایت ملے گی. مسلمان کو اور کیا چاہیے ہدایت کے علاوہ؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ دن میں فرض نماز 17 دفعہ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کہاں ہے؟ وان تطیعوه تهتدوا. اہل حدیث وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گروہ ہوگا تا قیامت وہ کامیاب رہے گا, دشمن ان کے خلاف رہیں گے, ان کو کچلنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ گروہ تا قیامت رہے گا. یہ وہ گروہ ہے اہل حدیث, صحابہ کرام, تابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, جو اس راستے پہ چلتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں. اور فائدے کے لیے بیان کرتے چلوں میں, اصل میں لفظ اہل سنت اور جماعت ہے. یہ لفظ کہاں سے آیا؟ کیا قرآن میں ہے؟ یہ جب فتنے ظاہر ہوئے اور بدعات اور خرافات اس امت میں شروع ہوئیں تو علماء حق نے, یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے اور تابعین کی دور کی بات ہے, اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ خیر القرون کی بات ہو رہی ہے, جب فتنے شروع ہوئے اور بدع آئے تب اس وقت کے علماء نے, انہوں نے, سلف صالحین نے دو گروہ کا نام دیا, ایک اہل سنت اور جماعت اور ایک اہل بدع والخرافات. اور اہل سنت اور جماعت میں دو گروہ آئے, ایک اہل الحدیث اور ایک اہل الرأی. اہل الحدیث کو اہل الاثر بھی کہتے ہیں, اہل الاثر, اور اہل الرأی. اہل الرأی ایک گروہ موجود تھا جس پر امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد اس راستے پر چلے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کا انکار کرتے, یاد رکھیں, یہ غلط فہمی ہے, حدیث کو انکار نہیں کرتے تھے, وہ بھی اہل سنت اور جماعت میں سے تھے, لیکن اہل سنت اور جماعت کے دو گروہ ہوئے, اہل الاثر و اہل الرأی. اہل الاثر ہمیشہ حدیث کی حفاظت کرتے, اور محدثین جس کا ہم نام بیان کریں گے انشاءاللہ آگے, وہ اہل الاثر اور الحدیث ان کو لقب دے دیا گیا. جو اہل الرأی تھے وہ بھی, ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھیں اور مناظر بھی ہوتے تھے اس زمانے میں, لیکن ان کو اہل سنت اور جماعت میں سے نکالا نہیں گیا, یاد رکھیں. نہ کسی نے امام ابو حنیفہ کو نکالا, نہ ان کے شاگردوں کو, نہ ان کے استادوں کو نکالا. یہ کسی نے نہیں کہا سلف صالح میں سے کہ یہ اہل سنت اور جماعت سے باہر ہیں, یہ اہل بدع و خرافات کے ساتھ ہیں, بالکل نہیں. ہماری بات جو الحدیث کی ہو رہی ہے, یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ محدثین کا, جنہوں نے حدیث پر عمل کیا اور ہمیشہ حدیث کو آگے کیا حدیث کی حفاظت کی اور اسماء الرجال میں کتابیں لکھی. یہ سیاست ہمارے سامنے ہے, ان کو لکھا, اس پر محنت کی. یہ وہ محدثین ہیں, یہ وہ اہل حدیث ہیں. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اصل میں یہ صحیح اور ضعیف حدیث کہاں سے آئی, اس کی بنیاد کیا ہے, یہ بگاڑ کب اور کیسے پیدا ہوا. آپ جانتے ہیں مکی دور میں نفاق نہیں تھا, یا مسلمان تھے یا کافر تھے, بیچ کا گروہ تھا نہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان پاس طاقت نہیں تھی. تیسرا گروہ نفاق والا تب آتا ہے جب طاقت آتی ہے. مدینے میں جو ہی غزوہ بدر میں فتح ملی اور مسلمان کامیاب ہوئے, یہ نفاق کا فتنہ شروع ہوا. آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ اور بڑھ چکا تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شدت اور ان کی حکمت کی وجہ سے یہ ظاہر نہ ہو سکا. اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں دو بڑی ریاستیں, دو بڑے جو اسلام کے مخالف تھیں, جو کئی سو سال سے آ رہی تھیں, وہ گریں. قیصر کا تخت اور کسرا کا تخت ٹوٹا. یزدجرد کسرا جو پارسیوں کا بادشاہ تھا, اس نے جب نہاوند کی جنگ میں وہ ہار گئے, اس نے اپنے ایک گروہ بلائے اور وہ جیسے ہمیشہ وہ کرتے ہیں ایک میٹنگ رکھی, اور اس نے یہ بیان کیا, یہ تاریخ میں موجود ہے, آپ ابن کثیر کی تاریخ دیکھ لیں, بدایہ النہی ابن کثیر کی دیکھ لیں, موجود ہے اس میں. اس شخص نے کہا اگر عمر کو قتل کرنا ہے تو اس کے گھر داخل ہو کے قتل کرو, عمر کو ایسے نہیں مار سکتے تو. یہ لوگ اپنی جان دینے کے لڑتے ہیں, عمر کو قتل کرنا ہے اس کے گھر کے اندر جا کر اسے قتل کرو, یعنی کلمہ پڑھ لو. یہ کیا ہے, بیچارے ہیں تو بیچارے لوگ, یہ ان کے سامنے کلمہ پڑھ لو گے آپ کو سینے سے لگا دیں گے. اور ایسا ہی ہوا, اب لؤلؤ مجوسی وہاں سے اٹھتے ہیں ایران سے اور مدینہ کی طرف آتے ہیں. صحابی جلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی منظور کرتے ہیں, ان کے غلام بنتے ہیں, اور اصل میں ماہر تھے تلوار بنانے میں, خنجر بنانے میں. اور ایک دفعہ حضرت عمر گزر رہے تھے بازار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی نظر پڑی ابو لؤلؤہ پہ, کہا یہ کس کا غلام ہے؟ مغیرہ بن شعبہ آئے, کہتے میرا غلام ہے. کہ مجھے اچھا, اس کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی مجھے. یہ فراست دیکھیں مومن کی. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ گردن اڑا دوں. فرمایا کس بنیاد پہ اڑاؤ گے؟ کیا دلیل آپ کے پاس سے گردن اڑا دوں؟ میرے کہنے سے, صرف میرے ایک شخص سے آپ سے گردن اڑا دو گے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوا, ایک دفعہ نماز پڑھنے کے, فجر کی نماز کے لیے گئے, ابو لؤلؤہ پیچھے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر فجر کی نماز کے وقت تکبیر پڑھی, اور ابھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی, وہ شخص آگے ہو کر خنجر اٹھایا اور حضرت عمر کے پیٹ کو چاک کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گر گئے. ابو لؤلؤہ مجوسی بھاگا, جب اسے پکڑنے کی کوشش, اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا. اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ دین کو اگر توڑنا ہے تو واقعی یہی طریقہ ہے, اور نفاق آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. دوسرا یہودی اٹھا یمن سے, عبداللہ بن سبا. اسے دیکھیں طریقہ تو درست ہے, اگر مسلمانوں پر غالب ہونا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے. مکہ کی طرف آیا اور دیکھا کچھ لوگ حضرت عثمان کے مخالف ہیں, اسی بات کو پکڑ کر لوگوں میں اچھالنا شروع کر دی, اور یہ بات بیان کی کہ حضرت علی ہے عثمان سے بہتر ہے. خلافت کے حقدار کون ہیں؟ علی ہیں, عثمان نے تو ویسے قبضہ کیا ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس فتنے کو بڑھاتے گئے, اور یہ فتنہ بڑھتا گیا. اور ایسے ہی جو ان کے ساتھ لوگ تھے, منافقین تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, فلان شخص سے سنی, فلان صحابی سے سنی. اور لوگ اس وقت, اس زمانے میں جب حدیث رسول آ جاتی تو اپنا سر نیچے کر دیں گے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حدیث کی سند نہیں دیکھتے تھے, لیکن جب فتنہ ہوا اور یہ مخالف گروہ آئے, بدعت زیادہ ہوئی, ہم نے حدیث کی سند دیکھنا شروع کر دی. اور امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی, اس دور کی بات ہے, خیر و قرون کی بات ہے. تو تب سند دیکھنا شروع کیا, اور علماء نے اس وقت سے آہستہ آہستہ اس علم کو پختہ کیا, کتابیں تصنیف کی اور صحیح اور ضعیف حدیث کو الگ الگ کیا. اسی طریقے سے میمون قداح نکلتا ہے شام سے, وہ آتا ہے مدینہ کی طرف, اپنا فتنہ اچھالتا ہے, اور قدریہ فرقہ نکلا, شیعہ نکلے, خوارج نکلے, آہستہ آہستہ جہمی نکلے, معتزلی نکلے, اشاعرہ نکلے, ماتریدیہ نکلے. یہ سب فتنے آہستہ آہستہ آتے گئے. یہ فتنے ظاہر ہوئے, لیکن جو باطن فتنہ ان کا تھا وہ حدیث میں ہیر پھیر تھی, وہ بھی آہستہ آہستہ آتا گیا. اس کی مثال میں ایک بیان کروں, محمد بن سعید المصلوب, جسے ہم آگے پڑھیں گے اس کتاب میں, اس شخص نے ایک حدیث وضع کی, اور حدیث صحیح بخاری میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس شخص نے دو لفظ اور زیادہ کر دیے, الا ان یشاء اللہ. خلیفہ عباسی نے اس کو پکڑا, محدثین نے اس پر حجت قائم کی, اور اس شخص کو جب اس کی گردن قلم کرنے لگے, اس شخص نے کہا تم تو مجھے ایک حدیث کی وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو, میں نے 4000 حدیثیں گھڑی. 4000, اس ایک شخص نے 4000 حدیث کو گھڑا اپنی طرف سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ منافقین کس طریقے سے حدیثوں کو اپنی طرف سے بیان کرتے گئے, اور کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا امت میں, اور کس طریقے سے یہ صحیح اور ضعیف حدیث وجود میں آئی. ایک مختصر سا تاریخی مقدمہ تھا, صرف اس طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے صحیح اور ضعیف حدیث وجود میں آئی. چوتھے نمبر پر مصطلح الحدیث, اصطلاحات حدیث کا علم جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں. اس علم یا حدیث کا علم, دو حدیث کو علم حاصل کرنے کے دو قسمیں ہیں. نمبر ایک علم روایت الحدیث, نمبر دو علم درایت الحدیث, روایہ اور درایت دال سے. روایت الحدیث کا علم یہ ہے کہ آپ کسی حدیث کا متن سمجھو اور فوائد نکالو اور مسائل بیان کرو حدیث سے, اس کو روایت الحدیث کہتے ہیں. اس کی مثال میں جب کوئی شخص کوئی دلیل بیان کرے, مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, ہم لوگ کو دار و مدار نیت پر ہے. تو اس میں جو اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں, پھر فوائد بیان کرتے ہیں, مسائل نکالتے ہیں, اس کو علم روایت الحدیث کہتے ہیں. اور علم درایت الحدیث جو ہے, علم الحدیث درایا, وہ سند اور متن کو دیکھتے ہیں صحت اور ضعف کے لحاظ سے, کیا یہ سند صحیح ہے, اس میں کوئی راوی ضعیف یا کذاب تو نہیں ہے. اگر سب راوی ٹھیک ہے حدیث کے, سند ٹھیک ہے, پھر متن کو دیکھتے ہیں, متن میں کوئی علت تو نہیں ہے, متن شاذ تو نہیں ہے. وہ یہ علت اور شاذ کے لفظ ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ, یعنی اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے متن میں, کیا یہ متن صحیح ہے یا نہیں, یا شریعت کی بنیادوں کی مخالفت تو نہیں ہے اس متن میں. اس کو کہتے ہیں علم درایت الحدیث, اور یہی علم ہم پڑھنے والے ہیں, درایت الحدیث. اور یہ دونوں ضروری ہیں, روایت الحدیث اور درایت الحدیث محدث کے لیے. اب دیکھیں جب ہم قرآن مجید سے کوئی دلیل بیان کرنا چاہیں, ہم کیا کرتے ہیں, صرف آیت بیان کرتے ہیں, ہمیں صحت یا ضعف کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن تو سچا ہے, ضعیف نہیں ہو سکتا, کبھی کوئی آیت ضعیف نہیں ہو سکتی. تو ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اس مسئلے کے مطابق اس آیت کو بیان کریں. لیکن جب ہم حدیث کو بطور دلیل بیان کرتے ہیں, ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. نمبر ایک, کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ پرکھنا چاہیے پہلے. نمبر دو, اگر صحیح ثابت ہو جائے کیا یہ حدیث اس مسئلے کے مطابق ہے یا نہیں, سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث مسئلے کے مطابق ہے یا نہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں, صحیح مسلم میں سرکش گھوڑوں کی حدیث ہے. عام طور پر احناف اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, اور وہ حدیث یہ بیان کرے صحیح مسلم میں. حدیث صحیح ہے, پہلی شرط صحیح ہو گئی, دلیل تو ٹھیک ہے صحیح حدیث بیان کرے صحیح مسلم سے ہے, لیکن دوسری شرط جو ہے کہ اس مسئلے کے مطابق ہو. سرکش گھوڑے کی حدیث اگر آپ دیکھیں صحیح مسلم میں, اس میں رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے اور رفع دین کے بعد میں بھی نہیں ہے. مزے کی بات ہے دیکھیں, اور اس کی بعد والی حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ اتحیات میں بیٹھے تھے اور یہ اتحیات میں ہاتھ ہلانے سے منع کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بیان کرنا اس موضوع پر درست نہیں, یہ غلط دلیل ہے. میرے پاس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, کہ حدیث کو بطور دلیل بیان کرنے کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, حدیث صحیح ہونی چاہیے. نمبر دو, حدیث صریح ہونی چاہیے. صحیح اور صریح, صحیح کا مطلب ضعیف نہ ہو, اس پر کلام نہ ہو, صحیح حدیث ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. نمبر دو, صریح ہو کہ اس مسئلے کے مطابق ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں. رفع دین کے مسئلے میں یہ دسوں حدیثوں کو چھوڑ کر سرکش گھوڑے کی حدیث کو آپ نے پکڑا, جو اس باب میں بھی نہیں ہے, جو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے, تو یہ ہم کہیں گے حدیث کا ان کیسے حاصل کریں. یہ سوال ہمارے عصر کے مشہور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا, تین درجے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے یا محدث بننے کے لیے یا حدیث کو اچھی طرح پرکھنے کے لیے, تین درجے ہیں. نمبر ایک, علم مصطلح الحدیث جو ہم ابھی بیان کریں گے, یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے, پہلا درجہ ہے. نمبر دو, علم تخریج الحدیث, حدیث کی تخریج کرنا, یعنی حدیث کی سند کو دیکھنا. ایک حدیث لینا, اس کی سند کو دیکھنا, ایک ایک راوی کو اچھی طرح دیکھنا. میرے پاس یہ پیپر ہے, مثال کے طور پر آپ سب کو میں دوں گا انشاءاللہ. یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. اس حدیث میں امام بخاری فرماتے ہیں, حدثنا الحمید عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. یہ سند حدیث کی یہاں تک. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ متن ابھی بیان ہوگا. يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ متن ہے. اب تخریج الحدیث میں ہم یہ سند دیکھتے ہیں. سب سے پہلے امام بخاری کیسے ہیں, امام بخاری ثقہ ہیں, قابل اعتبار ہیں یا نہیں. یہ کہاں جائیں گے, اسماء الرجال کی کتاب. اسماء الرجال کی بہت ساری کتابیں ہیں جو مشہور ہیں, میزان الاعتدال الذهبی کی, تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی. ابن حجر عسقلانی مشہور محدث ہیں, اور باقی کتابیں, آپ لوگ متدعین ہیں شروع ہیں, آپ کو ان دونوں کتابوں کا نام بتاتا ہوں میں, اس پہ آپ رجوع کریں گے. امام بخاری کا فہرست میں جائیں گے, نکالیں گے, امام بخاری کا نام نکالا, امام بخاری کو دیکھا. ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں امام بخاری کے بارے میں, جبل فی الحفظ, حافظہ میں پہاڑ ہیں, وہ امام دنیا فی علم الحدیث, اور علم حدیث میں اس دنیا کے امام ہیں. بس کافی ہے, اس کے اوپر کیا بات ہے, اس کے علاوہ کی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر ایسے دوسرے راوی کو دیکھیں گے, حدثنا الحمید عبداللہ بن الزبیر, یہ کون ہے. پھر فہرست میں جائیں گے, ان کو دیکھیں گے, یہ ثقہ ہے, امام ہے. پھر اس طریقے سے سفیان, اجلب سفیان کے, سفیان کون ہے, محدثین تو بہت ہیں, سفیان ثوری بھی ہے, سفیان بن عیینہ بھی ہے, ہم دیکھیں گے یہ سند مکی ہے یا مدنی ہے یا عراقی ہے. سند کے لحاظ سے یہ سند حجاز کی سند ہے, اور حجاز میں سفیان بن عیینہ ہے. سفیان ثوری عراق کے ہیں, تو یہاں پہ سفیان کون ہے؟ سفیان بن عیینہ. پھر اس میں جائیں گے, سفیان بن عیینہ کو نکالیں گے, دیکھیں گے محدثین نے کیا فرمایا ان کے بارے میں. اب ایک ایک کو ٹک کرتے جائیں گے. اس کے بعد یحیی بن سعید الانصاری, یہ کون ہے, کیسے ہیں؟ زین الاعتدال کھولیں گے یا تہذیب التہذیب کھول کے دیکھیں گے, ثقہ ہے امام. اس طریقے سے جب پوری سند تک پہنچیں گے, صحابی کو نہیں دیکھتے کیونکہ صحابہ سب ثقات ہیں, یہ قاعدہ اور قانون ہے محدثین کا. کوئی صحابی بھی ہو, صحابہ سب ثقات ہیں, سب عدول ہیں, ان کے بارے میں جاننا پڑتا کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد ہم جب دیکھیں گے پوری سند چیز کے, ہم کہیں گے ھذا اسناد صحیح. یاد رکھیں ھذا حدیث صحیح نہیں, ھذا اسناد صحیح, یہ صحیح سند ہے. اب پھر اسی موضوع پر انما الاعمال بالنیات دوسری حدیث دیکھیں گے, دوسری روایت کے ساتھ تیسری حدیث. تو جتنی بھی احادیث ہیں جن کے متن میں انما الاعمال بالنیات موجود ہے سب نکالیں گے, اور سب کی سند دیکھیں گے ایک ایک راوی. علم تخریج الحدیث کا مطلب ہے ایک حدیث کو ایک ایک راوی سے دیکھا, ہم نے کہا ھذا اسناد صحیح. پھر دوسری حدیث دوسری سند سے دیکھا ھذا اسناد صحیح, ایسے کرتے گئے. اگر ایک راوی ان میں سے ایک راوی صدوق ہو تو حدیث صحیح سے حسن ہو جائے گی, یہ قاعدہ ہے. صدوق راوی صحیح حدیث کو حسن بنا دیتا ہے, حسن کا درجہ صحیح کے بعد آتا ہے, گویا کہ وہ عملاً وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر صحیح اور حسن کا ٹکراؤ ہو جائے تو ہم کہیں گے حسن شاذ ہے اور صحیح پہ عمل کیا جائے گا. اگر پوری سند میں صرف ایک راوی, دسوں میں سے صرف ایک راوی متہم بالکذب, کہ جھوٹ تو بولتا ہے, حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹ بولتا ہے یہ شخص, یہ روایت متروک ہے, اس کو محدثین متروک دیتے ہیں. اب پوری کی پوری سند ھذا سند متروک, ضعیف ہے. اگر پوری سند میں صرف ایک راوی کذاب ہو, یعنی حدیث میں بھی جھوٹ بولتا ہو, ہم کہیں گے ھذا سند موغول, یہ موضوع سند ہے. ذرا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم تخریج الحدیث. تیسرے نمبر پر آتا ہے علم تصحیح و تضعیف الحدیث. اب تیسرا درجہ ہے صحیح حدیث ہے یا نہیں, اس پہ کیا کریں گے؟ انما اعمال بالنیات, مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے, یہ سب احادیث کی جتنے بھی متن موجود ہیں ان کے جتنے بھی سندے ہیں سب اکٹھا کریں گے, جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, صحیح سیاستہ ہیں سب. لیکن یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری مسلم کو عام طور پر نہیں دیکھتے, لیکن ہم یہ طریقہ بیان کریں گے کب دیکھنا چاہیے کب نہیں دیکھنا چاہیے. آپ طالب علم ہیں, آپ سے کچھ نہیں چھپانا ہے, آپ کو سب چیز بیان. جب ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ طریقہ بیان نہیں کرتے, کیونکہ وہ خود جاہل ہیں, وہ غلط سمجھتے ہیں, ان کو سمجھانا مشکل پڑ جاتا ہے. لیکن آپ کے سامنے بیان کریں گے, صحیح بخاری پر بھی کچھ علماء نے کچھ کلام کیا ہے, وہ کون سی حدیث ہے, کب کلام کیا, کیوں کیا, اس کا جواب کیا ہے. دو تین حدیث میں مثال کے بیان کروں گا جب وقت آئے گا. جب سب سند دیکھ لیں اور سب سند صحیح ہونی چاہیے, ایک میں بھی صدوق نہیں ہونا چاہیے, ایک میں بھی کذاب یا وواع یا متہم بالکذب یا جاہل نہیں ہونا چاہیے, جب سب سند ٹھیک ہو ہم کہیں گے ھذا حدیث صحیح, اب یہ صحیح حدیث ہو گئی, یا ھذا حدیث حسن, جب اس حدیث کے کسی راوی میں صدوق راوی ہو. صدوق کہتے ہیں سچے کو, سچ بولنے والے کو, اور محدثین کے اپنے خاص الفاظ ہیں, اور مصطلح الحدیث بھی یہی ہے, یہ خاص الفاظ بیان کرنا, ان کا کیا مطلب ہے, یہ پہلا سٹیپ جو ہے. اگر کوئی صدوق راوی, ہم کہیں گے ھذا حدیث حسن, کوئی متہم بالکذب راوی ہے جس پہ جھوٹ کی تہمت ہو, حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا, ہم کہیں گے ھذا حدیث متروک, ضعیف ہے. ضعیف کو قسموں میں سے ہے. اگر ایک راوی ہے صرف جو کذاب ہے, ہم کہیں گے ھذا حدیث موضوع, یہ سب متروک اور یہ موضوع, یہ سب ضعیف کی بدترین درجے ہیں, ضعیف حدیث کے. تو یہ علم تصحیح و تضعیف الحدیث, یہ تیسرے نمبر پر ہے. اور اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ, پہلے نمبر پر مصطلح الحدیث, اور ہم اس کو انشاءاللہ اگلے درس سے آغاز کریں گے اس کی شرح کو. اور باقی جو تخریج الحدیث اور تصحیح و تضعیف الحدیث ہے, یہ بعد میں اور اس کے لیے علامہ البانی فرماتے ہیں اس کے لیے خاص تلقین کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ قاعدہ آ جائے مصطلح الحدیث کا, اس کے بعد پھر آپ خود اسماء الرجال کی کتابوں میں اور محدثین کی کتابوں میں نظر ڈال کر آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ علم آسان کر دے گا اور آپ کے لیے جو مشکل دروازے سب کھل جائیں گے. لیکن یہ اس طریقے سے آپ کو یہ علم حاصل کرنا ہے, تو انشاءاللہ اگلے درس سے یہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو آج کے درس کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, ثقہ میں اور صدوق میں محدثین میں یہ فرق ہے. ثقہ حدیث کو صحیح بنا دیتا ہے اور صدوق حدیث کو حسن بنا دیتا ہے, یاد رکھیں. اور یہی چیز ہم پڑھنے والے ہیں, اس لیے جلد بازی نہ کریں. یہ مصطلح الحدیث کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ٹرمینالوجی. ہر فیلڈ کے اپنے اپنے خاص الفاظ ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر ہوں, ہمارے اپنے خاص لفظ ہیں جو انگریز بھی نہیں سمجھ سکتے. انگلش میں پڑھتے ہیں میڈیکل پوری, کچھ ہمارے میڈیکل کے خاص لفظ جو انگریز نہیں سمجھ سکتے. کمپیوٹر کی اپنی زبان ہوتی ہے, ہر فیلڈ کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے, اپنے خاص لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور حدیث میں بھی محدثین نے خاص الفاظ بیان کیے, ان کو کہتے ہیں مصطلح الحدیث. ان کو سمجھنا ہر اہل حدیث کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں. کوئی اور سوال کسی بھائی کا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع. جی, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ جو ہے عام طور پر جمع علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مصافحہ دو ہاتھوں نہیں کرنا چاہیے, اس کی دلیل موجود نہیں ہے اور صحیح حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے. حدیث میں جو آپ سے بخاری کی بات کر رہے ہیں وہ اس باب میں موجود ہے کہ مصافحہ کے دونوں ہاتھوں کا لفظ اس میں نہیں ہے, لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے فبادرہ بیدیہ یہ لفظ ہے. کہ ایک تابعی کے بارے میں کہ وہ جب وہ ملے فبادر بیدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں ملے دونوں ہاتھوں سے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ملنا چاہیے اور یہ جائز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں. لیکن کچھ علماء کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ اس میں نمبر ایک صحیح حدیث نہیں ملتی, نمبر دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل. وہ یہ فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں نے جب بھی مصافحہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے کیا, اپنے بائیں ہاتھ کو جب گندی جگہ پہ استعمال کیا اس کو دوبارہ میں نے استعمال نہیں کیا جب بھی مصافحہ کیا. یہ ان سے ثابت ہے کہ وہ ایسے کبھی نہیں کرتے. تو اس صحابی کے عمل سے یہ ثابت کہ بہتر ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے آپ مصافحہ کریں, کیونکہ دونوں ہاتھوں کی دلیل حدیث موجود نہیں ہے. وہ جو عمل بیان کرے اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ایسا کیا ہو, لیکن جو لوگ اس کو بطور دلیل بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو منع نہیں کرتے. جی جی, مصافحہ کے بارے میں لیکن حدیث نہیں ہے, آپ اس کو پڑھیں اچھی طرح, میں نے بھی دیکھا ہے وہ حدیث نہیں ہے. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انہوں نے ایسا کیا, یہ عمل تابعین کا ہے, انہوں نے ایسا کیا. فبادر بیدیہ, بیدیہ کا مطلب گلے بھی لگنا ہو سکتا ہے, یدیہ کا مطلب دونوں ہاتھوں کو پکڑنا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ دونوں ہاتھوں کے جیسے مصافحہ کرتے ہیں آج کل کرتے ہیں, یہ لفظ موجود نہیں ہے اس میں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں واضح صریح دلیل نہیں ہے, جس کا ہم صریح کی بات کر رہے ہیں ابھی, صریح دلیل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو ایسے سمجھے ہم اس کو روک نہیں سکتے, کیونکہ یہ بھی بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے. اور ہاں ہاں دائیں ہاتھ سے نہیں, یہ تو موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے شک کسی کو نہیں ہے. بعد کہ یہ بائیں استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں, جو بائیں کی آپ بات بیان کر رہے ہیں واقعی حدیث بخاری موجود ہے, یہ اثر موجود ہے حدیث میں, اثر ہے یہ موجود ہے یہ, لیکن میں یہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ صریح نہیں ہے کہ دونوں مطلب اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات یہ ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے مسافہ کرتے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اثر دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں, یہ بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں دلیل کیا ہے, ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں, تو جو آپ سے یہ کو سے کہو دلیل کیا ہے آپ معلوم کرو نا. یاد رکھیں صحیح حدیث کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ قیامت کے دن شخص اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا, کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. برعکس یہ ثابت ہے کہ شخص کو اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اس کی مثال میں حضرت براہ بن عازب کی روایت سے بخاری میں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے فرشتے اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں, جب آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے, وہ کہیں فلان بن فلان, یہ فلان بن فلان کی روح ہے, ماں کا لفظ نہیں ہے. فلان بن فلانا نہیں, عربی میں فلان اور فلانا میں فرق ہے, فلان مذکر کے لیے اور فلانا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایسی دوسری حدیث میں جس میں ہمیشہ بن فلان کا لفظ آتا ہے اور ماں کا لفظ نہیں ہے, جو شخص کہتے ہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا ہم کہیں گے ہاتھ دلیل. اس بھی یہ تو میں کہ ایک قاعدہ یاد رکھیں آپ, جو شخص کوئی بات بھی آپ سے بیان کرے کیا یہ جائز ہے یا نہیں, آپ اسے پوچھو کیا دلیل ہے, خاموش ہو جائے گا. اب اسے کہو اگر آپ یہ کہے تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا, مجھے دلیل دے دو بھائی, ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں, حدیث لے کے آؤ سراخوں پر, ہم بھی یہ کہیں گے کہ ہم قیامت دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے, ہمیں کیا اعتراض ہے, باپ کا نام یا ماں کا نام ہو کوئی اعتراض ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو سر آکے پڑے. لیکن یہ ثابت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سر آنکھوں پہ ہمارے, تو اسی کو آپ نہیں ڈھونڈو, اسی کو جا کے ڈھونڈو, اپنا کیوں ضائع کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم جو صحابہ کرام کا راستہ ہے, تابعین اس صراط صالحین کا راستہ, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات خرافات شرک اور گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں اور ہمارے خاندان کو, ہمارے اولاد کو, ذریات کو شرک اور بدعات سے بچائے, اور اس امت اسلامیہ کو پھر سے قرآن اور سنت پر جمع کر دے, پھر سے توحید کے جھنڈا لہرائے مشرق سے مغرب تک, اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے پھر سے اس امت کو جوڑ دے. یہ دل جو ٹوٹ چکے ہیں, یہ جو امت الگ الگ ہو چکی ہے, پھر سے قرآن اور حدیث پہ کی طرف ان کو راغب کر دے, اور قرآن حدیث کا علم ان کے دلوں میں ان کی محبت اور چاہت پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.